سیدی یا مظلوم یا ابا عبدالله، سیدی یا مظلوم
یا ابا عبدالله،
سیدی یا مظلوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره، حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لأمده، والصلاة والسلام والتحية والكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سید المرسلین خاتم النبیین ابو القاسم محمد،
اللهم صل علی محمد وعلى محمد،
ثم الصلاة والسلام على اهل بيته الطيبين الاطهرين المعصومين المنتجبين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولانة الدائمة الباقية ولا عدائهم اجمعين. اما بعد، فقد قال الحسين بن علي عليهما الصلاة والسلام: الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه. ایک صلوات پر عمر محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے کلام کا یہ حصہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کلام کی روشنی میں حق اور حقیقت کو جاننا، اور ایک حقیقت کی جس کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، بعض ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے جو موضوع قرار دیا گیا ہے وہ ہے شیعہ شناسی، جیسا کہ عرض کیا گیا، اور یہ بھی عرض کیا گیا کہ غلط فہمیاں معاف کیجیے گا غلط فہمیاں جو ہیں وہ اندر بھی ہیں اور باہر بھی ہیں. باہر غلط فہمیاں اس لیے ہیں کہ شیعوں کی طرف سے وہ حقیقی شیعت نہیں پیش کی گئی جو اہل بیت علیہ السلام کی تھی شیعت، اور
محمد وعلى محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اور اندر جو ہے وہ غلط فہمیاں اس لیے ہیں کہ بہت ساری تحریفات وجود میں آئی جس کی بنیاد پر شیعت کا صحیح چہرہ خود ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنا
گرنے کا خطرہ
ہے.
اندر کی غلط فہمیاں اس لیے ہوئی کہ شیعت میں شیعہ نام سے بہت سارے لوگ ایسے داخل ہوئے کہ جنہوں نے بعض ایسی تحریفات پیدا کی جس کی بنیاد پہ اصلی چہرہ مسخ ہوتا ہوا نظر آیا, اور یہ باعث بنا کہ تاریخ میں پہلے بھی بعض گروہ جدا ہوتے رہے, اور خاص کر یہ موضوع جو اس زمانے میں جس پہ گفتگو کی جا رہی ہے آج کے دور میں یہ خطرہ کہیں زیادہ شدید اور کہیں زیادہ بڑے پیمانے پہ نظر آ رہا ہے. ایک تھوڑا سا اشارہ انشاءاللہ اگر فرصت ہوئی آپ کی خدمت میں کیا جائے گا آخر میں کہ تحریفات کس طرح کمر توڑتی ہیں کسی بھی دین کی اور کسی بھی مذہب کی. کل جو گفتگو جہاں پہ خط ہو کر شروع ہونی تھی آج کے لیے وہ یہ تھی کہ اصل شیعت جو ہے وجود کہاں سے, اس کا وجود شروع ہوا, وجود میں کہاں سے آئی. تو بعض جو کلمات ہیں وہ عام لفظ شیعہ کے لیے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پہلے کل آپ کے سامنے قرآن کی آیت سے یا جو اور باتیں آپ کے سامنے عرض کی وہ عام لفظ شیعت کے لیے, جیسے جناب ابراہیم سلام اللہ علیہ کے لیے کہ قرآن نے فرمایا کہ انا من شیعتہ لابراہیم, جناب ابراہیم نوح کے شیعوں میں سے تھے. لیکن ہمیں جو خاص شیعت کی جو گفتگو کرنی ہے, جو شیعہ اہل بیت اور خاص کر شیعہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے جانے جاتے ہیں, وہ اس کی وجہ اور اس کی بنیاد در حقیقت اگرچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمان پر پہلے بھی یہ کلمہ آتا رہا, اور اگر فرصت رہی تو شاید آپ کے سامنے بعض کلمات جیسے پیش بھی کیے جائیں گے, لیکن اصلی چیز جو وجہ بنی جدا ہونے کی وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا مرحلہ ہے, اور اس کی وجہ جو بنی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ کے دور میں لوگوں نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کو دیکھا تھا شروع سے لے کے آخر تک. اسلام کی جب تاریخ لکھی جائے, اور جو لکھی گئی جتنی بھی تاریخ لکھی گئی ہے بہت سارے علماء اہل سنت نے اتفاق سے اسلام کی جو اہم ترین قدیمی تاریخیں ہیں, تاریخی کتابیں, وہ سب کے سب علماء اہل سنت کی لکھی ہوئی ہیں, اور جب اسلام کی کہیں بھی تاریخ لکھی گئی کسی بھی دور میں طبقات ابن سعد سے لے کر کے جو جیسے تاریخ یعقوبی, تاریخ بلازری, تاریخ طبری, یا اس کے بعد میں اور تاریخ ابن خلدون اور دیگر تاریخوں تک جب تاریخوں کی کتاب اٹھا کے دیکھیں, یا آج کے دور میں جو کہ تاریخیں لکھی جا رہی ہیں, اسلام کی جب تاریخ لکھی جاتی ہے تو پہلے ہی دن سے آخر تک امیر المومنین کا کردار نظر آتا ہے. جو اسلام کی تاریخ جو مخصوص ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, چونکہ جب تاریخ اسلام لکھی جاتی ہے تو وہ دوسرا باب بھی ممکن ہے بعد میں شروع کیا جاتا ہے دور خلافت سے اور بعد میں حکومتوں کا دور, لیکن ایک خود جو اسلام کی اصلی ترین تاریخ ہے یعنی ذات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار, اور رسول اللہ کی بعثت سے لے کر کے رسول اللہ کی رحلت تک کا جو فاصلہ ہے 23 سالہ فاصلہ, اور تاریخ اسلام مستقل طور پر اس 23 سال کے لیے لکھی جاتی ہے, اور بہت ساری کتابیں لکھی گئیں, کبھی تاریخ کے نام سے لکھی گئیں اور کبھی سیرت کے نام سے لکھی گئیں. سیرت میں بھی بہت ساری کتابیں ہیں, مثلا سیرت ہشام اور سیرت متعدد کتابیں سیرت کی لکھی گئی ہیں. ان سب میں جہاں بھی رسول اللہ کے اس دور کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے, اس 23 سالہ دور کے بارے میں, تو اس میں شروع سے لے کر آخر تک امیر المومنین کے کردار جگہ جگہ پر نظر آتا ہے. اور وہ لوگ کی جو مخلصین اسلام تھے، شروع ہی سے اسلام لائے ہوئے تھے اور خالص ترین افراد تھے، انہوں نے آغاز ہی سے، ابتدا ہی سے امیر المومنین کا یہ کردار دیکھا تھا اور اس کے بارے میں سنا تھا. مثلا جب رسول اللہ کی بعثت ہوئی یا جب رسول اللہ نے پہلی دعوت دی تو ممکن ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کی تعداد نہیں تھی، بالکل نہیں تھی، افراد نہیں تھے جب رسول اللہ دعوت دے رہے تھے، اور جب رسول اللہ خود اپنے خاندان ہی کے لوگوں کو جمع کر کے دعوت دے رہے تھے کیونکہ وہ بھی مسلمان نہیں تھے اور ان کو بھی اسلام کی دعوت دی جا رہی تھی، اور وہ بھی رسول اللہ کا مذاق اڑا رہے تھے، شروع میں 40 لوگوں کی دعوت کی دعوت ذوالعشیرہ کے نام پر. اس وقت سے لے کر اور اس سے پہلے بھی امیر المومنین کا کردار ہر جگہ نظر آئے. بعض جگہ امیر المومنین خود ہی بیان فرماتے ہیں کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی رسول اللہ کے اوپر غار حرا میں، سورہ علق کی ابتدائی آیتیں، تو اس وقت شیطان کی فریاد بلند ہوئی اور میں نے شیطان کی فریاد کو سنا. وہ جب رسول اللہ سے ذکر کیا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جو تم دیکھتے ہو وہ میں دیکھتا ہوں، جو تم سنتے ہو وہ میں سنتا ہوں. اسلام کی تاریخ میں شروع ہی سے امیر المومنین شریک رہے. جب رسول اللہ تنہا نماز پڑھا کرتے تھے اور ساتھ میں جناب خدیجہ اور ایک 10-11 سال کا بچہ ہوا کرتا اور کوئی نماز پڑھنے والا نہیں، اور اس کے بعد ایسے وقت میں وعدہ رسول اللہ کی حمایت کا وعدہ، رسول اللہ کی مدد کا وعدہ، اور اس طرح سے مدد کا وعدہ کہ جس پر پوری مضبوطی کے ساتھ ہمیشہ باقی رہے. یہ نہیں کہ ایک ایموشنل بنیاد پر یا جذباتی بنیاد پر یا ساتھ میں رہنے کی بنیاد پر، نہ، ان تمام حقیقتوں کو دیکھتے ہوئے وعدہ کرنا اور اس پر اس گہرائی سے باقی رہنا امیر المومنین کا، اور اس کے بعد پھر پتھروں کا مارنا اور طرح طرح کی اذیتیں پہنچانا اور تمام مشکلات رسول اللہ کے سامنے مکے میں پیش آنا، ان سب میں امیر المومنین رسول اللہ کے ساتھ ساتھ رہے. اور جب سب سے بڑی مشکل آئی اور اسلام کو خطرہ ہوا اور کسی بھی طریقے سے نہیں چاہتے تھے کفار مکہ کہ رسول اللہ نکل کر جائیں، رسول اللہ مکے کو چھوڑ کر باہر نکلیں اور کسی اور جگہ پر اپنا مرکز قرار دیں کیونکہ ہمارے اختیار سے باہر نکل جائیں گے، تو اس وقت جب رسول اللہ کو نکلنا ضروری ہوا تو وہاں بھی امیر المومنین کو دعوت شب ہجرت میں اپنے بستر پر سلا کے رسول اللہ گئے. یہ جملہ ہم پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں، جب تفصیل سے عرض کیا ہے لہذا اس کی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ امیر المومنین رسول اللہ اس لیے نہیں گئے تھے شب ہجرت میں کیونکہ رسول اللہ کی جان کو خطرہ تھا، بلکہ رسول اللہ اس لیے گئے تھے کیونکہ اسلام کو خطرہ تھا. اس کو ہم دوسرے انداز سے پہلے پیش کر چکے ہیں، اور یہ غلط فہمی بار بار اس لیے پیش کی جاتی ہے کیونکہ غلط فہمی ہے ذہنوں میں، کہ لوگوں کے ذہن میں، ہمارے جوانوں کے ذہن میں یہ ہے کہ چونکہ رسول اللہ کو آ کر گھیر لیا تھا 40 قبیلے کے لوگوں نے تلواروں سے، لہٰذا رسول اللہ اپنی جان بچا کر چلے گئے. یہ وہ الزام ہے جو رسول اللہ کے اوپر رکھا جاتا ہے، اور یہ بہت ہی برا الزام ہے. معاذ اللہ کہ رسول اللہ جن کی عمر 53 سال ہو چکی ہے، وہ اپنے 23 سال کے جوان بھائی کو جس کو بیٹوں کی طریقے سے پالا ہے، اس کو اپنے بستر پہ سلا کے چلے جائیں گے تاکہ میری جان بچ جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ معاملہ برعکس ہے. اب اس کی تفصیل ہم پہلے پیش کر چکے، دوسری جگہوں پہ پیش کی ہے. معاملہ برعکس ہے، معاملہ یہ نہیں ہے کہ چونکہ لوگوں نے گھیرا تھا اس لیے رسول اللہ مکے کو چھوڑ کے جا رہے تھے، بلکہ رسول اللہ چونکہ مکے کو چھوڑ کر جانے کی پلاننگ کر چکے تھے اس لیے لوگوں نے آ کر گھیر لیا تھا. معاملہ برعکس ہے، اور جا کے وہ رہے تھے اسلام کو بچانے کے لیے. اسلام کو بچانے کے لیے رسول اللہ اپنی بھی جان دے سکتے ہیں، امیر المومنین کی جان بھی دی جا سکتی ہے اسلام کی جب بات آئے گی. یہ نہیں کہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے بھائی کی جان قربان کر دیں، یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ معاملہ ہے اسلام کا. چونکہ اسلام مکے میں رہ کے بچ نہیں سکتا، وجہ کیا ہے یہ شاید آپ کیا نہیں پیش کیا لیکن اور جگہوں میں پیش کر چکے ہیں. مکے میں رہ کر اسلام نہیں بچ سکتا، مکے میں رہ کر 100, 200, 400 لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں لیکن اسلام نہیں بچ سکتا، کیونکہ ایک مذہب 200-400 لوگوں سے آگے نہیں بڑھ سکتا. رسول اللہ یہ عرض کیا پہلے کہ رسول اللہ ہم لوگوں جیسے مولوی جیسے تو نہیں کہ جا کے 200-400 لوگوں کی ہدایت کر دیں تو کہیں ہم نے بہت بڑا کام کر دیا 400 لوگوں کی ہدایت کر دی. رسول اللہ آئے ہیں ایک ایسا آخری مذہب لے کر کہ جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے, قیامت تک باقی رہنے والا مذہب چند سو لوگوں کو, چونکہ ابھی مکے میں تعداد 1000 تک بھی نہیں پہنچی تھی, 500 تک بھی نہیں پہنچی تھی مسلمانوں کی, البتہ جتنے لوگ ہوئے تھے چند سو لوگ وہ بہت ہی خالص اور بہت ہی مخلص بہت سارے مسلمان تھے زیادہ تر لوگ. بعد میں بعض لوگوں کو مشکلات پیدا ہوئی لیکن بہرحال اس میں بہت اچھے عظیم الشان مسلمان وہاں پر مکے میں موجود تھے, لیکن بہرحال کچھ لوگ تھے اور ان کچھ لوگوں سے اسلام نہیں بڑھتا. اور اصلی وجہ جو ہے بتائی جاتی رہی ہے کہ اصلی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ فقط کچھ لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے نہیں آئے تھے, کچھ لوگوں کی ہدایت کرنے کے لیے نہیں آئے تھے, بلکہ رسول اللہ ایک ایسا الہی نظام پیش کرنے کے لیے آئے تھے جو قیامت تک لوگوں کے لیے نمونہ بنا رہے. ایک سسٹم, ایک الہی نظام, ایک حکومتی نظام, ایک قانون, یہ رسول اللہ پیش کرنے آئے تھے. اور یہ مکے میں ممکن نہیں تھا, 13 سال رسول اللہ مکے میں رہ چکے تھے, 13 سال کی سخت زحمتوں کے باوجود جو کہ یہ ممکن نہیں ہے. ہم جیسے لوگ کوتاہیاں کر سکتے ہیں لیکن یہ ممکن نہیں کہ رسول اللہ اپنی زندگی میں ایک لمحہ بھی کہیں سے کوئی کوتاہی ہو. سخت زحمتوں کے باوجود یہ رسول اللہ نے دیکھ لیا کہ مکے کی سرزمین اگرچہ میرے آبا و اجداد کی سرزمین ہے, اگرچہ کعبے کی سرزمین ہے, اگرچہ پہلی سرزمین ہے, اگرچہ توحید کی سرزمین ہے, اگرچہ جناب ابراہیم کی سرزمین ہے, یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی مکے میں یہ صلاحیت نہیں پائی جاتی کہ یہاں پر ایک اسلامی نظام قائم کیا جا سکے, یہ نہیں تھا مکے میں. لہذا مکہ چھوڑ کر جانا لازم ہو گیا تھا. رسول اللہ اس بات پر نہیں تھے کہ چلو اتنے سارے لوگ تو مسلمان ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں, میں نے تو پوری کوشش کر دی تھی اور اتنے سارے لوگوں کو مسلمان کر دیا تھا, عمار جیسے لوگ مسلمان ہیں, عمار کے والد کی شہادت ہو گئی, عمار کی والدہ کی شہادت ہو گئی, بلال جیسے لوگ مسلمان ہیں ان کو پیش کر دیں گے کہ دیکھو ہم نے اتنے سارے لوگ, اے اللہ میں نے اتنے سارے لوگوں کو مسلمان کر دیا. نہیں, رسول اللہ آخری نبی بن کے آئے ہیں, آخری کتاب لے کر آئے ہیں, قیامت تک باقی رہنے والی کتاب کو لے کر آئے ہیں, قیامت تک باقی رہنے والے پیغام کو لے کے آئے ہیں. تو یہ پیغام چند لوگوں کے مسلمان ہو جانے سے نہیں بچے گا, بلکہ اس کے لیے لازم ہے کہ اللہ کا جو یہ نظام لے کے آئے ہیں کتاب کی شکل میں, قانون کی شکل میں, آئین جو لے کے آئے ہیں, اس کے لیے ایک عملی نظام کا نمونہ پیش کریں. یہ نہیں کہ رسول اللہ دین اور نماز اور روزے کی باتیں کرتے رہے اور حکومت ابو سفیان کے ہاتھوں میں رہے, اقتدار ابو جہل کے ہاتھوں میں رہے, قدرت ابو سفیان جیسے لوگوں کے ہاتھوں میں رہے, یہ ممکن نہیں تھا. چونکہ یہ اگر ہے تو پھر فائدہ نہیں ہے, اگر یہ حالت ہے تو پھر اسلام عملی نہیں ہو سکتا. اگر یہ حالت ہے تو چند لوگوں کو عبادت کر لینے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. لہذا رسول اللہ کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ سب کچھ اپنا وطن ہوتے ہوئے, اپنا گھر ہوتے ہوئے, اپنے آبا و اجداد کا گھر ہوتے ہوئے, اپنے بزرگوں کا گھر ہوتے ہوئے, مکہ ہوتے ہوئے اسی مکے میں رہ جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو مقصد تھا رسول اللہ کا مکے میں پورا نہیں ہو رہا تھا, اور جن کے مقصد بڑے ہوا کرتے ہیں وہ صرف اپنے مقصد پر نگاہ کرتے ہیں, جن کے مقصد چھوٹے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے لازم بھی نہیں ہے کہ اپنے مقصد کو دیکھیں, وہ دوسری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ شک و شبہات کی حالت میں ہوتی ہے, ان کا کبھی راستہ طے نہیں ہوتا. قرآن کہتا ہے لا الہ ہاؤلائے ولا الہ ہاؤلائے, نہ ادھر ہوتے ہیں نہ ادھر ہوتے ہیں, زندگی کے انداز بدلتے رہتے ہیں, زندگی کے طریقے بدلتے رہتے ہیں. خاص دن آتے ہیں تو خاص انداز ہو جاتا ہے, وہ دن چلے جاتے ہیں تو دوسرا انداز ہو جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا مقصد بڑا نہیں ہوتا, لیکن جن کا مقصد بڑا ہوتا ہے ان کا مقصد ہمیشہ ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے, ان کی زندگی کا ہر عمل اس مقصد کے مطابق ہوا کرتا ہے, لہذا اس میں پھر تبدیلی ممکن نہیں ہے. چھوٹے ذہن کے لوگ وہ بدلتے رہتے ہیں, مثلا ماہ رمضان آ گیا تو کچھ بہت بڑے مومن ہو گئے, ماہ رمضان گزر گیا ختم ہو گیا, تو کوئی مقصد نہیں ہے, مقصد نگاہ میں نہیں ہے. کچھ دن کے لیے پیدا ہوا پھر ختم ہو گیا, محرم آ گیا تو کچھ اور نظر آ رہا ہے, محرم چلا گیا تو سب کچھ ختم ہو گیا.
چونکہ کوئی بڑا مقصد سامنے نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کا یہ قانون ہے، جن لوگوں کا مقصد بڑا ہوا کرتا ہے وہ کبھی بھی نگاہوں سے نہیں ہٹتا، اور جب مقصد نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے تو سوچ، فکر، انداز، اقدام، عمل، یہ سب کے سب مقصد کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ لہذا رسول اللہ کا ہر عمل، ہر اقدام، ہر سوچ، ہر کلام، ہر گفتگو سب کے سب اس بڑے مقصد کے لیے تھی کہ جو اللہ کی طرف سے لے کر آئے تھے۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
یا رسول اللہ،
نعرہ حیدر،
یا حیدر،
آواز بلند، صلوات،
اللہم صلی علی
محمد۔
اور جب رسول اللہ نے اس مقصد کو خطرے میں دیکھا تو اب اپنی بھی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں، اپنے عزیز کی جان بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں، اپنا پورا گھر خطرے میں ڈال رہے ہیں، ساری پراپرٹی چھوڑے جا رہے ہیں، ساری دولت چھوڑے جا رہے ہیں، ساری میراث چھوڑے جا رہے ہیں۔ یہ بزرگوں کی میراث ہے، یہ معمولی لوگوں کی میراث نہیں تھی، یہ سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی چیز اہمیت نہیں رکھتی مقصد کے سامنے، اور مقصد ہے اسلام۔ لہذا امیر المومنین کو بستر پہ سلایا اور چلے گئے۔ تو رسول اللہ اپنی جان کو بچانے کے لیے بستر پر نہیں سلا رہے تھے، بلکہ اسلام کی جان کو بچانے کے لیے خود کو بھی پیش کر رہے تھے اور امیر المومنین کو بھی پیش کر رہے تھے۔ یہ وہ کردار تھا جو لوگوں نے دیکھا تھا۔ مجھے یہاں پہ شب ہجرت کا پورا ماجرا نہیں بیان کرنا ہے، یہ وہ کردار تھا جو لوگ دیکھ رہے تھے، جو نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے، امیر المومنین کا بچپن ہی سے یہ کردار دیکھ رہے تھے۔ پھر مدینے آنے کے بعد امیر المومنین کا کردار اور بھی زیادہ برجستہ ہوتا چلا گیا، بہت ہی عظمت کے ساتھ سامنے آیا۔ پہلی جنگ ہوئی، جنگ بدر، اور سب گھبرائے ہوئے تھے، سب پریشان تھے۔ پہلی جنگ بدر میں امیر المومنین کا کردار دیکھا گیا کہ دشمن کے جتنے بھی لوگ مارے گئے اس میں آدھے مقتولین امیر المومنین کے ہاتھوں مارے گئے تھے پوری جنگ میں۔ 313 سپاہی تھے رسول اللہ کے پاس، 313 لوگ تھے جو رسول اللہ کے ساتھ جنگ میں موجود تھے، لیکن مقتولین کی آدھی تعداد، یہ تواریخ لکھتی ہیں، سب شیعہ سنی تواریخ پہ متفق ہے، وہ امیر المومنین کے ہاتھوں مارے گئے۔ ایسی جنگ لڑی تھی، اور پھر جنگ احد میں جو قربانی امیر المومنین دی وہ تو کبھی بھلائی نہیں جا سکتی۔ جب رسول اللہ بالکل تنہا ہو گئے، جب رسول اللہ زخمی ہو گئے، جب رسول اللہ کے داس شہید ہو گئے، جب رسول اللہ زمین پہ گر پڑے، جب سب بھاگ رہے تھے، جب قرآن کی لفظوں میں لوگ بلند پہاڑیوں کی طرف جا رہے تھے، رسول اللہ آواز دے رہے تھے، سورہ احزاب میں بھی ماجرا ہے اور دوسری جگہ بھی ماجرا بیان کیا۔ ایسے وقت میں، ایسی حالت میں امیر المومنین نے آ کر کردار ادا کیا، رسول اللہ کی جان کی بھی حفاظت کا اور اسلام کی جان کی بھی حفاظت کا۔ وہ یہ کردار تھا امیر المومنین۔ جنگ خندق جب آئی، یہ بڑی جنگیں ہیں، ورنہ بیچ بیچ میں چھوٹی چھوٹی جنگیں اور دوسرے کردار بھی ادا کرتے ہیں۔ جنگ خندق جب آئی تو دشمن کو دیکھ کر قرآن کہتا ہے کہ تمہاری آنکھیں نکلی پڑ رہی تھی خوف کی وجہ سے، تمہارے دل تمہارے کلیجوں کو گردن تک آ رہے تھے، اٹک رہے تھے۔ وَإِزَّاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ، جب تمہاری آنکھیں خوف کی وجہ سے پھٹی پھٹی پڑ رہی تھی، تمہارے دل تمہارے حناجر تک آ کر اٹک رہے۔ خوف کی حالت میں انسان کو کبھی دیکھا، چھوٹے بچوں جب وہ جھولے پر بیٹھے ہیں آپ لوگ، کبھی بڑے والے جھولے جو تیز چلتے ہیں تو اوپر سے نیچے آتا ہے تو یہ دل نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا ہو، یہ خوف کی حالت ہوتی ہے۔ یہ کبھی کبھی ممکن ہے فلائٹ میں شروع شروع میں بعد میں یہ حالت ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے بلغت القلوب الحناجر، خوف کی تمہاری یہ حالت تھی۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظَنَّ السُّوءَ، اور اللہ کے بارے میں تم بدگمان ہونے لگے تھے کہ اللہ نے مجھے کہاں لا کے یہاں پھنسایا، مارے گئے، آج سب مارے گئے، آج کچھ بچنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے بارے میں تم، قرآن کہتا تم مسلمانوں تم بدگمان ہو گئے تھے۔ وہاں پر امیر المومنین کی وہ ضربت چلی ہے کہ جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادۃ الثقلین، علی بن ابی طالب کی جنگ خندق کی ضربت عبادت ثقلین پر بھاری ہے۔ یہ سب کردار چل رہا ہے مسلسل، یہ کردار۔ جنگ خیبر کا ماجرا بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، شکست ہوتی جا رہی ہے، بڑھتا جا رہا ہے، فتح نہیں ہو پا رہی ہے۔ پھر جب امیر المومنین کو بلایا گیا اور علم امیر المومنین کے ہاتھوں میں دیا گیا, جس کی حسرت ہمیشہ خلیفہ دوم کیا کرتے تھے کہ علی بن ابی طالب کو تین فضیلتیں ایسی ملی ہیں کہ اس میں سے مجھے ایک اگر مل جاتی تو میں اس کے بدلے میں پوری دنیا دینے کو تیار تھا. اس میں ایک یہی تھی کہ جنگ خیبر میں جب علم دینے کی باری ہوئی, کل علم دیا جائے گا, تو سب منتظر تھے کیونکہ رسول اللہ نے کہا تھا یہ جیتنے والی جنگ ہے آج. تو اس وقت کس کو علم ملا؟ علی بن ابی طالب کو. یا تین فضیلتیں بیان کی, اس میں ایک یہ تھی, ایک یہ تھی جناب زہرا کی جب شادی کا مسئلہ آیا تو امیر المومنین کا انتخاب ہوا. یا جب مسجد نبوی کے سب کے دروازے بند کیے جا رہے تھے, کسی کے دروازہ مسجد میں نہیں کھلے, سب باہر سے آئے, چونکہ رسول اللہ آئے تھے, رسول اللہ نے مسجد بنائی تھی, ایک زمین خرید کے, یتیموں کی زمین تھی, اسے رسول اللہ نے خرید کے مسجد بنائی تھی, اور اس کے آس پاس جو جگہ خالی تھی وہ بھی خریدا ہوا تھا, وہاں پہ بھی لوگوں نے مسجد بنائی تھی. رسول اللہ کے گھر تھے, امیر المومنین گھر تھا, بعض اصحاب کے گھر تھے, اور لوگوں نے ڈبل دروازے رکھے ہوئے تھے, ایک دروازہ مسجد کی طرف کھلتا تھا اندر, اور ایک دروازہ باہر گلی میں کھلتا تھا. تو جب کام کے لیے جانا ہوتا تو باہر والے دروازے سے جاتے تھے, اور جب نماز پڑھنی ہوتی تھی تو اندر مسجد میں آ جاتے تھے, اندر ہی والے دروازے سے. رسول اللہ کا درس ہوتا تھا, نماز پڑھنی ہوتی, اندر داخل ہوتا. اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ سارے دروازے بند کر دیے جائیں, چونکہ لوگ کبھی کبھی غصے میں چلے آتے تھے مسجد میں, کبھی کبھی بیوی سے لڑتے تھے اور بحث کرتے ہوئے مسجد سے داخل ہو گئے, غصے کی حالت, الگ الگ حالتوں میں, کبھی ممکن ہے نجاست کی حالت میں, کبھی ممکن ہے کسی اور حالت میں, اور یہ مسجد کے لیے مناسب نہیں تھا. جو اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ مسجد کے دروازے سب کے بند کر دیے جائیں, لیکن ایک دروازے کے لیے اجازت, یہ دروازہ کھلا رہے. تو فرماتے ہیں اگر یہ ایک دروازہ جو علی بن ابی طالب کا کھلا رہا, اگر یہ فضیلت مجھے مل جاتی تو اس کے بدلے میں پوری دنیا دینے کو تیار تھا. خوب یہ سارا کردار چلتا رہا مسلسل. فتح مکہ کی بات آئی, صلح حدیبیہ کی بات آئی, اور دوسری بہت ساری جنگیں جو امیر المومنین نے جا کر اس میں شرکت کی اور عظیم کردار ادا کیا. سورہ برات کی تبلیغ کی بات آئی, رسول اللہ نے بھیجا خلیفہ اول کو, پھر اللہ کی طرف سے فرشتہ آئے, نہیں یا آپ جائیں یا اپنے میں سے بھیجیں. خوب یہ شیعہ تاریخ کی باتیں نہیں ہیں, یہ عام باتیں ہیں, تمام تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا. پھر امیر المومنین کو بھیجا گیا, یمن فتح نہیں ہو رہا تھا, یعنی یمن کے لوگ مسلمان ہونے کو تیار نہیں تھے. عبداللہ ابن عباس کو بھیجا گیا, کچھ نہیں کر پائے بیچارے. خالد ابن ولید کو بھیجا, عبداللہ ابن عباس جبکہ بہت ہی محترم شخصیت تھے, رسول اللہ کے خاص صحابی تھے, بہت ساری حدیثیں ان سے نقل ہوئی ہیں, پڑھے لکھے انسان تھے, عالم تھے, مفسر تھے, حدیث دان تھے, مومن تھے, عظیم مومن تھے, لیکن یمن کے لوگوں نے ان کی باتیں نہیں سنی. خالد ابن ولید کو بھیجا گیا, وہ بھی جا کے ساری کوشش کر کے چلے آئے, یمن کے لوگوں نے باتیں نہیں سنی. پھر تیسرے نمبر پہ امیر المومنین کو بھیجا گیا, امیر المومنین نے ایک دوپہر میں پورے یمن کے قبیلوں کو مسلمان کر دیا. قبیلے, یہ سارا کردار تھا, یہ سارا کردار امیر المومنین کا تھا. یہی وہ کردار تھا کہ جو لوگ دیکھ رہے تھے مسلمان. اب اس میں دو صورتیں پیدا ہو رہی تھیں, ایک صورت وہ تھی جو مخلص مسلمان تھے, جو خالص ترین لوگ تھے, ان کے دل میں امیر المومنین کی محبت بڑھتی جا رہی تھی, چونکہ اسلام کے لیے اتنا عظیم کردار ادا کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد کسی کا کردار اتنا عظیم نہیں تھا. انصاف سے کوئی بھی مسلمان جا کر دیکھے, بغیر کسی فرقے کے, کوئی بھی مسلمان انصاف سے جا کر تاریخ کا مطالعہ کرے اور خود ہی کرے, لوگوں سے نہیں پوچھے. ایک بڑی مشکل یہ ہوتی کہ ابھی ہمارے مدرسوں میں اور ہمارے جوانوں کے درمیان میں, ہمارے بہت سارے طالب علم شیعہ طالب علم ہوں یا اہل سنت کے طالب علم ہوں, خاص کر یہ ہمارے برادران اہل سنت کے جو طالب علموں کو یہ مخصوص چیزیں پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں, اور اس سے ہٹ کر جو ہے وہ کم موقع دیا جاتا ہے جا کر تحقیق کرنے کا, ریسرچ کرنے کا, اور دوسروں کی کتاب پڑھتے بھی نہیں, دوسرے مذہب کی کتابیں نہیں پڑھی جاتی. یہ آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کیا گیا ہے کہ مسلمان منع ہوتی ہے, شیعہ کتابیں نہیں پڑھ سکتے. اس کے برعکس ہمارے یہاں ہمیشہ یہ لگ نہیں, سب پڑھیں, ساری کتابیں پڑھیں, اور یہ کہتے ہیں مسلمان بھائی ہمارے یہاں جتنی بھی بڑی لائبریریز ہیں, قم سے لے کر نجف سے لے کر یہاں تک, جہاں بھی ہماری بڑی لائبریریز ہیں وہاں بھی جتنی شیعہ کتابیں ہیں اتنی اس سے زیادہ بلکہ اہل سنت کتابیں موجود ہیں, ہیں آرام سے موجود, کوئی مشکل نہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے صرف سلیکٹڈ چیزیں خاص ذہنیت سے جب پڑھتا ہے تو اس کے علاوہ سوچ ہی نہیں پاتا. لہذا یہ دعوت دی جاتی ہے ہر جوان کو، ہر مومن کو، ہر مسلمان کو، ہر شیعہ، ہر سنی، سب کو، کہ آ کر رسول اللہ کے بارے میں، تاریخ کے بارے میں آ کر آزاد ذہن کے ساتھ پڑھیں. اور اگر آزاد ذہن کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک تاریخ پڑھیں گے، اگر انصاف ہوگا تو مجبور ہوگا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کو جاننے کے لیے اور ماننے کے لیے، لازمی ہے. اگر انصاف ہے انسان پہ، انصاف کے ساتھ اگر وہ پڑھ رہا تاریخ کو، تو امیر المومنین کا یہ کردار کھل کر سامنے آئے گا. اس کردار کی بنیاد پر رسول اللہ کے مخلص اصحاب کے دل میں امیر المومنین کی محبت بڑھتی جا رہی تھی. یہ تو جوان ہے لیکن دیکھو کیسا کردار ادا کر رہا ہے، عمر کم ہے لیکن کس طرح کی جنگ لڑ رہا ہے، عمر کم ہے لیکن معرفت کتنی زیادہ ہے، بصیرت کتنی زیادہ ہے، اور پاکیزگی اور تقویٰ بھی ظاہر ہو رہا تھا. البتہ اس زمانے کے لوگوں میں ابھی اتنا ساری عظمتیں امیر المومنین کی نہیں تھیں، چونکہ بہت ساری عظمتیں بعد میں آنے والی ہیں. یہ خود ایک مسئلہ ہے. آج جس طرح ہم امیر المومنین کو دیکھتے ہیں وہ رسول اللہ کے زمانے میں ممکن نہیں تھا. کیوں ممکن نہیں تھا؟ کیونکہ بہت سارا عظیم کردار امیر المومنین کا رسول اللہ کے بعد سامنے آیا. مثلاً 25 سالہ خلافت کے دور میں امیر المومنین کا کردار کیا تھا؟ یہ کردار جب خلافت کا دور آیا تو کردار بھی سامنے آیا. جب امیر المومنین کی خود اپنی خلافت آئی تو وہاں پر امیر المومنین نے کون سا کردار ادا کیا؟ جب خلافت کا دور آیا تو یہ کردار ابھر ابھر کر سامنے آیا. لیکن بہرحال اتنی ساری حقیقتیں وہ لوگ دیکھ چکے تھے اور اتنی ساری حدیثیں رسول اللہ کی زبان سے سن چکے تھے کہ وہ جو مخلص شیعہ مسلمان تھے، وہ جو مخلص رسول اللہ کے اصحاب تھے، وہ رسول اللہ کے کلام کو سن سن کر، رسول اللہ کی حدیثوں کو سن سن کر اور امیر المومنین کے کردار کو دیکھ دیکھ کر ان کے دلوں میں امیر المومنین کی محبت بڑھتی جا رہی تھی. لیکن اسی کے دوسری طرف ایک لازمہ یہ تھا کہ کچھ لوگ وہ تھے جو اقتدار پرست، جو حکومت چاہتے تھے، جو اپنا اقتدار چاہتے تھے، جو اپنے آپ کو پہچانوانا چاہتے تھے. یہ ہوتا ہے انسانوں میں، صرف اسی زمانے میں ایسے لوگ نہیں تھے، ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں سب کچھ میرے اختیار میں ہو، لوگ میرے اختیار میں ہو، لوگوں کی سوچ میرے اختیار میں ہو، قوم میرے اختیار میں ہو، قوم کی میراثیں میرے اختیار میں ہو، مسجد میرے اختیار میں ہو، عزا خانے میرے اختیار میں ہو. اب کسی کو ایک مسجد پہ حکومت کرنے کا، اقتدار کرنے کا حق ملتا ہے، کوئی ایک پورے ملک کی حکومت کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن اگر یہ حالت ہے تو حالت دیکھیے، اصل مسئلہ اس حالت کا ہے. اگر انسان کے دل میں یہ تڑپ ہے کہ سب میرے اختیار میں آ جائے، تو اس تڑپ میں فرق نہیں پڑتا کہ وہ فرعون کا زمانہ ہو یا آج کا زمانہ ہو، یہ ایک ملک چاہ رہا ہو یا ایک مسجد چاہ رہا ہو یا ایک قوم کو چاہ رہا ہو یا ایک محلے کو چاہ رہا ہو یا پوری دنیا کو چاہ رہا ہو. حالت دیکھیے، یہ بیچارہ چونکہ اس کا اختیار کم ہے لہذا کم لے پایا، قدرت کم تھی لہذا کم لوگوں پر ظلم کر پایا. کچھ لوگ چھوٹے ظالم اس لیے ہیں کیونکہ قدرت کم ہے ان کے پاس، اگر زیادہ قدرت ہو جائے تو وہ بھی فرعون بن سکتے ہیں. اختیار نہیں ہے، چار لوگوں پہ اختیار ہے تو چار ہی لوگوں پہ ظلم کیے جا رہے ہیں. لیکن ہے وہی، مطلب کسی کے کسی پر بھی اختیار نہیں ہے، سو اپنے بیوی بچوں پہ اختیار ہے تو اپنے بیوی بچوں ہی پہ ظلم کیا جا رہا ہے. ہاں کام وہی ہے، یہ یعنی ظلم کسی بھی معیار میں، کسی بھی پیمانے پہ کیا جائے، کام ایک ہی ہے، ظلم ظلم ہے. ہاں اثرات کے لحاظ سے فرق ہوگا، ایک انسان کے ظلم کے اثرات بہت زیادہ ہیں تو اس کی طرف بازگشت بھی اس کی زیادہ ہوگی، ایک انسان کے اثرات کم ہیں تو اس کی بازگشت اس کے اوپر کم ہوگی، سزا ممکن ہے کم ہوگی. لیکن اس کی ذہنیت ایک جیسی ہے کہ جس کے اختیار میں جتنا ہے اتنا وہ ظلم کر رہا ہے. لہذا انسان وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو ظلم سے بچائے، چونکہ ہر مشکل اور ہر گناہ اور ہر برائی کی بنیاد ظلم ہے. اگر یاد ہو تو 4-5 سال پہلے ماہ رمضان میں ایک عشرہ آپ کی خدمت میں گفتگو ہوئی تھی عدالت امیر المومنین پر، وہاں پر عرض کیا گیا تھا کہ ہر برائی کی بنیاد، ہر گناہ کی بنیاد ظلم ہے، یا خود پر ظلم یا دوسروں پر ظلم، یا خود پر ظلم یا اللہ پر ظلم، یا خود پر ظلم یا دین پر ظلم. ظلم انسان کر رہا ہوتا ہے. لہذا جتنا زیادہ انسان اپنے آپ کو ظلم سے نکالتا چلا جائے اتنی زیادہ وہ حق سے اور عدل سے نزدیک ہوتا چلا جائے. اور یہ پریکٹیکل عمل چاہیے اس کے لیے, یہ نہیں کہ یہ تقریروں والی بات نہیں, ہم تقریر کرتے رہیں یا ہم آ کر بیٹھ کے سنتے رہیں, اس سے نہیں ہوتا. انسان اپنی پریکٹیکل زندگی میں آ کر کرے کہ اگر ابھی ہم اپنے بچے پہ ظلم کر رہے ہیں, بیوی پہ ظلم کر رہے ہیں, بھائی پر ظلم کر رہے ہیں, پڑوسی پہ ظلم کر رہے ہیں, گھر میں موجود دیگر افراد پہ ظلم کر رہے ہیں, تو ظلم ظالمین کی جو فہرست لکھی جائے گی وہ سارا سلسلہ ایک سے جا کر مل رہا ہوگا, یہ سلسلہ ظلم ہوگا. لہذا پریکٹیکل طور پر انسان دیکھے کہ کس دائرے میں ہم ظلم کر رہے ہیں, اس سے اپنے آپ کو نکالے, نہیں کرے ظلم, عملاً ظلم نہ کرے. اس کے لیے تھوڑا سوچے, فکر وقت کرے, وقت نکالے, سوچے کس طرح نکل سکتے ہیں, کس طرح اپنے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں, کس طرح زبان پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کے طریقے بھی بعض وقت پیش کیے گئے ہیں, بعض دوسری جگہوں پہ پیش کیے جائیں گے کہ اس کے طریقے کیا ہیں, تاکہ کسی نہ کسی اپنے آپ کو ظلم کی دنیا میں نہ رہنے دے, چاہے ایک چھوٹے گھر کی حد تک کیوں نہ ہو, ظالمین کی فہرست میں اس کا نام نہ لکھا جا رہا ہو, یا اگر بھولے سے کبھی ہو بھی جائے تو فوراً اس کا ازالہ کرے. ازالہ یعنی کیا؟ یعنی فوراً جا کر توبہ کرے, فوراً جا کر معذرت کرے. ایک چھوٹے بچے پہ ظلم کیا, معذرت کر لے, اپنے نوکر پہ ظلم کیا ہے, معذرت کر لے, کھل کر کھلی زبان سے کہے کہ میں نے یہ غلطی کی, مجھے معاف کرو. یہ نہ کہے کہ میں تو بڑا ہوں, میں تو مالک ہوں, یہ تو معمولی آدمی ہے نا. پھر ظالم بڑے رہیں گے لیکن بڑے ظالم رہیں گے, بڑے انسان نہیں رہیں گے, بڑے ظالم. لہذا یہ انسان اپنی پریکٹیکل زندگی میں اس کو آ کر عملی طور پہ کرے. بہت ساری مشکلات سے نکلنے کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے. بس یہ ہوا, اب سب لوگوں نے یہ دیکھا. لہذا دوسری طرف وہ لوگ جو اقتدار پرست تھے, ہوس پرست تھے, بلندی چاہتے تھے, علوان فی العرض چاہتے تھے, جو لوگ قرآن کی تعبیر کے مطابق خوب ان کے دل میں اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے امیر المومنین کے لیے ایک کینہ بھی بنتا چلا گیا, ایک حسد, کینہ نہیں بلکہ حسد. کینے والے لوگ دوسرے تھے, وہ لوگ کی جو بعد میں مسلمان ہوئے لیکن پہلے جنگ کر چکے تھے, ہے نا. ایک گروہ تھا نا, ایک گروہ تھا جو 21 سال تک رسول اللہ سے لڑتا رہا, پہلے زبان سے, پتھر سے, ایسے سے لڑتا رہا, بعد میں مدینے آنے کے بعد تلوار سے لڑتا رہا. 8 سال تک رسول اللہ سے جنگ کرتے رہے. رسول اللہ سے جنگ کرتے رہے تو امیر المومنین سے بھی جنگ کرتے رہے, اکثر جنگوں میں امیر المومنین شریک رہے, جنگ کرتے رہے. ابھی 8 سال جو جنگ ہوئی ہے تو ادھر کے لوگ بھی مارے گئے ہیں, ادھر کے لوگ بھی مارے گئے ہیں, بعد میں یہ لوگ کمزور پڑے اور مسلمان ہو گئے. جیسے فتح مکہ کے بعد ابو سفیان مسلمان ہو گیا, تو یہ لوگ جو ابھی فتح مکہ کے بعد 8ویں صدی ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں, 8 سالوں میں ان کے بہت سارے لوگ مارے گئے ہیں. کسی کا باپ مارا گیا ہے, کسی کا چچا مارا گیا ہے, کسی کا بھائی مارا گیا ہے, کسی کا بیٹا مارا گیا ہے. تو ان لوگوں کی مشکل کیا تھی؟ اگر یہ خالص دل سے مسلمان ہوتے تو اگر کہتے کوئی بات نہیں, ہمارا باپ کافر تھا اور حق کے ہاتھوں مارا گیا, کوئی بات نہیں. لیکن خالص دل سے مسلمان بھی نہ ہوئے ہوں تو ان کے دل میں کینے تھے. تو کینہ الگ چیز ہوتی ہے, حسد الگ ہے. کینہ کس کے لیے ہے؟ کینہ ان کے لیے کہ جن کے لوگ پہلے مارے گئے تھے رسول اللہ کے ہاتھوں امیر المومنین کی تلوار سے, ان کے دلوں میں کینہ تھا, بعد میں یہ مسلمان ہوئے تو وہ کینہ لے کر آئے, وہ کینہ ان سے چھوٹا نہیں. بھائی کا غم باقی رہا, باپ کا غم باقی رہا. اور وہ لوگ کچھ تھے جو امیر المومنین کی ان فضیلتوں کو دیکھتے تھے اور ان کے اندر وہ فضیلت نہیں تھی یا کم تھی وہ فضیلت, تو ان کے اندر کیا پیدا ہوا؟ اس کو کہتے ہیں حسد. حسد پیدا ہوا. بس کینہ اور حسد یہ مل کر کیا کر رہے تھے. اور تیسری چیز اس میں اور ایڈ کر لیں, اقتدار کی خواہش. یہ تین چیزیں مل کر, کینہ, حسد, اقتدار کی خواہش, اور ضرور نہیں کہ سب ایک ہی کے اندر ہو, الگ الگ لوگ تھے. یہ لوگ مل کر ادھر امیر المومنین کی مخالفت ایک پوری آمادگی چل رہی تھی, اندر اندر آہستہ آہستہ چل رہی. پھر شیعت کہاں سے وجود میں آئی؟ شیعت یہیں سے وجود میں آئی کہ رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کی زبانی سب سن چکے تھے کہ من کنتو مولاہ فہذا علی المولا، رسول اللہ کی زبانی سن چکے تھے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، رسول اللہ کی زبانی سن چکے تھے کہ لحمک لحمی ودمک دمی، تمہارا خون میرا خون، تمہارا گوشت میرا گوشت، رسول اللہ آیت قرآن کی زبانی سن چکے تھے کہ نفس رسول اللہ ہیں، اور رسول اللہ کی زبانی سن چکے تھے انا مدینۃ العلم وعلی باب ہوا، رسول اللہ کی زبانی سن چکے تھے انا دار الحکمہ وعلی باب ہوا، اور اس طرح کی سینکڑوں کلام اور سینکڑوں تعریف اور بیسیوں قرآن کی آیت کی تفسیر کے نام پر امیر المومنین کو پیش کیا گیا، یہ سب کچھ سن چکے تھے، ان کے دلوں میں امیر المومنین کی محبت تھی، امیر المومنین کی کا کردار بھی دیکھ چکے تھے، امیر المومنین کی قربانیاں بھی دیکھ چکے تھے کہ دسیوں بار اپنی جان دینے کی حد تک قربانی دی، صرف شب ہجرت میں نہیں جنگوں میں بھی اتنے زخم لگتے تھے اپنی جان دینے، یہ ساری قربانیوں کی بنیاد پہ ان کے دل میں امیر المومنین سے محبت تھی، اور یہ رسول اللہ کا بیان کہ میرے بعد حکومت کیسی ہوگی، چونکہ رسول اللہ مدینے آئے تھے اسلامی حکومت کے نظام کے لیے، ورنہ مکہ ہی میں رہتے، مدینے آنے کی ضرورت کیا تھی، مکہ اپنا وطن تھا، اپنا گھر تھا، اپنے آبا و اجداد تھے، کعبہ تھا، سب کچھ تھا، مدینے اس لیے آئے تھے چونکہ مکے میں حکومت نہیں بن سکتی تھی اور مدینے میں حکومت بننے کے چانسز تھے، اور حکومت بنائی رسول اللہ نے آ کر مکے میں، ایک اسلامی نظام بنایا، اسلامی حکومت بنائی، لوگوں کو سزائیں دیتے تھے، فیصلے کرتے تھے، جو کچھ بھی حکومت میں، جبکہ وہ چھوٹی سی جگہ تھی لیکن پھر بھی سب کچھ کرتے تھے، تو رسول اللہ یہ بات میں اپنے لیے دیکھ گئے تھے اور اپنے بات کا انتظام بھی کر گئے تھے، جن لوگوں نے یہ سب کچھ دیکھا تھا انہوں نے جب دیکھا کہ رسول اللہ کے بعد حالات بدل رہے ہیں تو انہوں نے سب سے اپنے آپ کو جدا کر کے امیر المومنین سے جوڑ رکھا، انہی کو کہا جانے لگا یہ امیر المومنین کے شیعہ ہیں، یعنی پیروی کرتے تھے، معمولی نہیں تھے، جان کو خطرہ تھا، ہم لوگوں جیسے شیعہ نہیں، یعنی وہ لوگ اس وقت سن 11 ہجری میں جو لوگ امیر المومنین کے شیعہ بنے تھے اپنی جان کو خطرے میں لے کے بنے تھے، آسان کام تھوڑی نہیں تھا امیر المومنین کے ساتھ دینا، خود امیر المومنین کی جان خطرے میں تھی، امیر المومنین کو گھر سے پکڑ کے لے جایا گیا، امیر المومنین کے گلے میں رسی ڈالی گئی، امیر المومنین سے جناب زہرا کو جدا کر دیا گیا، جناب زہرا کو نہیں رہی رسول اللہ کی یہ امانت نہیں رہے گی امیر المومنین کے پاس، خوب جب خود امیر المومنین کی جان کو خطرہ ہے تو امیر المومنین کے ساتھ جو آئے گا اس کی جان کو کتنا خطرہ ہے، تو خطرہ تھا، مشکلات تھیں، لیکن وہی امیر المومنین کے سابقہ کردار کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں نے اپنے آپ کو امیر المومنین سے جوڑے رکھا اور اسی کو حق سمجھتے رہے، یہیں سے یہ لفظ جو پہلے بھی رسول اللہ استعمال کر چکے تھے، یا علی انت وشیت کہم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں، یعنی کون، یعنی وہ کہ جو امیر المومنین سے آ کر جڑے رہ جائیں خطرات میں، مشکلات میں، زندگی میں، شیعہ کے معنی ہی یہی ہوتے ہیں، آپ کے سامنے کل تھوڑا اشارہ کیا گیا، اور آ کر وہ جڑے رہے، یہاں سے شیعہ شروع۔ اب صرف ایک سوال آپ کے سامنے عرض کر لیا اور اس کے بعد گفتگو تمام کر دینا، ایک دو سوال، کہ پہلی بات تو یہ، اب وہ میں ماجرا نہیں پڑھوں گا، جو ماجرا پچھلی گفتگو ہو چکی ہے، پچھلے ماہ رمضان میں موضوع ہمارا آپ کے سامنے تھا، امیر المومنین کی 25 سالہ دور خلافت میں جو کردار رہا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے، وہاں بعض ڈیٹیلز اور تفصیلات بھی آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے، خاص کر رسول اللہ کے بعد جو آئیں، لہٰذا اس ڈیٹیلز میں آپ کو نہیں لے جانا ہے، لیکن ایک سوال یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد، رسول اللہ جس حکومت اور جس خلافت اور جس ولایت اور جس رہبری کا اعلان کر کے گئے تھے، اگر لوگوں کو وہ بات سمجھ میں نہیں آئی، چونکہ نہیں سمجھ میں آئی نا، خود جا کے بنایا، اگر لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو کیا امیر المومنین کا اتنا بھی حق نہیں تھا کہ امیر المومنین سے ایک مشورہ کیا جاتا؟ جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں الٹی سیدھی صحیح غلط، کہ رسول اللہ نے بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا، یہ سب باتیں ہم آپ کو پچھلی گفتگو میں کر چکے ہیں، لہذا یہاں پر ابھی تکرار نہیں کریں گے، اور کیا ہوا تھا اور ہونا چاہیے تھا، اور شورا چاہیے تھی، لوگ چاہیے تھے، خود بننا تھا، انصار اپنے بنا رہے تھے، مہاجر اپنے بنا رہے تھے، دونوں لڑ رہے تھے، اور رسول اللہ نے کچھ بنایا ہی نہیں، سر رسول اللہ جیسے کوئی فکر ہی نہیں تھی معاذ اللہ. یہ بحث ہم آپ کے سامنے کر چکے ہیں، لیکن سوال صرف اتنا ہے کہ کیا علی بن ابی طالب کا اتنا بھی حق نہیں تھا کہ ان سے ایک مشورہ کیا تھا، ان سے ایک سوال کیا تھا؟ یہ ایک مسئلہ، ٹھیک، اس پہ غور کریں، سب غور کریں، برادران اہل سنت تک اگر یہ بات پہنچتی ہے تو اس پہ غور کریں کہ جس کا اتنا عظیم کردار رہا ہے پوری تاریخ میں، کیا اس کو شریک کرنا بھی صحیح نہیں ممکن نہیں تھا؟ کیا اس سے ایک مشورہ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا؟ کیا اس کی رائے بھی نہیں لی جا سکتی تھی؟ جو رسول اللہ کو اتنا عزیز تھا، چلیں علی بن ابی طالب کے احترام میں نہیں، رسول اللہ کے احترام میں، کہ جو رسول اللہ کو اتنا زیادہ عزیز تھا کہ ہر مسئلے میں رسول اللہ سب سے زیادہ ترجیح دیتے تھے، حکم خدا سے ترجیح دیتے تھے، کیا امت مسلمہ کو یہ ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ جو رسول اللہ کے بعد امت کا مستقبل کا فیصلہ کیا جا رہا ہو تو اس سے ایک رائے لی جائے کہ اس کی رائے کیا ہے؟ اور ایسا نہیں کہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ رائے کیسی ہوگی، رائے مضبوط ہوگی یا نہیں ہوگی، رائے اچھی ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ خلافت کے بعد جہاں بھی مشکل پیش آئی آ کر رائے امیر المومنین سے لی گئی، مشورہ امیر المومنین سے لیا گیا، تو یہ معلوم تھا کہ امیر المومنین کا مشورہ بہت ہی اہم مشورہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوا، ایک سوال یہ. دوسرا جو ایک تاریخ میں مسئلہ بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر چکے پچھلے ہی ماہ رمضان میں، کہ رسول اللہ کو قلم و کاغذ نہیں دیا گیا چونکہ رسول اللہ مشکل کو حل کرنا چاہتے تھے. رسول اللہ قیامت تک کے لیے جملہ فرما رہے تھے، میں ایسی تحریر لکھ دوں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یہ رسول اللہ کی زبان سے. اب یہ الگ ماجرا ہے کہ کیسے یہ ذہن میں کسی کی آ جائے کہ رسول اللہ ایک بخار کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے رسول اللہ اپنے ذہن کو اپنے اختیار سے دے چکے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ. یہ ساری بحث ہم یہاں پر نہیں کرتے، پہلے اشارہ اس کا ہو گیا کہ فرمایا کہا گیا کہ ان الرجل یحجر رسول اللہ، جو حزیان بول رہے ہیں اور پھر آپس میں لڑ گئے لوگ، مثلا ایک اگر ایک شخص نے یہ بات کہی تو دوسرے سب لوگ اس کو پکڑ کے باہر نکالتے، کہتے نہیں رسول اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن نہیں دو گروہ بن گئے. اس کا اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں پہلے ہی سے کچھ ماجرا تھا، دو گروہ بن گئے ایک دوسرے سے لڑنا شروع ہو گئے. جب زیادہ لڑنے لگے اور بحث اور جنگ اور ماجرا یہاں تک پہنچا تو رسول اللہ کے باہر نکلو یہاں سے چلے جاؤ، قومو انی، یہ صحیح مسلم سے بخاری میں بھی واقعات ہیں اور بھی اہم کتابوں میں یہ واقعات موجود ہیں، حوالے کے ساتھ آپ کے سامنے ہم پچھلے اس میں پیش کر چکے ہیں. لیکن جو سوال ہے، اصلی جو سوال یہاں پہ بنتا ہے، جو اصلی ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ وہی لوگ کہ جو رسول اللہ کو قلم و کاغذ دینے سے روک رہے تھے، پھر وہی لوگ آ کر حکومت بھی اپنے اختیار میں لے لیتے ہیں، یہ ماجرا کیا ہے؟ یعنی قلم و کاغذ اگر فقط اس بنیاد پر دیا نہ گیا ہوتا کہ بھائی رسول اللہ بیمار ہیں، پھر رسول اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، معاذ اللہ، لیکن بعد کے آنے والے حادثات یہ بتاتے ہیں کہ نہیں. پھر شیعت کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ سب یہ اس کا خلاصہ ہے کہ یہ حالات ایسے پیدا ہوئے کہ جس کی بنیاد پر ایک گروہ وہ تھا جن کی تعداد کم رہ گئی تھی. اب یہ خود ایک الگ بحث، اس کے لیے الگ تحلیل کرنے انالائز کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ اس کے وقت چاہیے کہ وہ کیا وجوہات تھے جس کی بنیاد پر تعداد اتنی کم کیوں ہو گئی تھی. کیا ایسا تھا کہ کوئی اتنی بڑی تعداد میں مخلص لوگ رہ ہی نہیں گئے تھے؟ نہیں تھے، ایسا نہیں کوئی مخلص لوگ مدینہ میں نہیں، مخلص لوگ تھے، اسلام کے مخلص لوگ تھے، لیکن یہیں پر ایک بہت ہی بنیادی نقطہ ہے کہ بہت سارے مخلص لوگ جو سادہ لوح ہوتے ہیں وہ بیچارے دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور یہ خطرناک حالت ہوتی ہے، دھوکہ کھانے والے لوگ مخلص بھی ہوتے ہیں لیکن دھوکہ کھا جاتے ہیں، حالات ایسے بنائے جاتے ہیں، حالات کا رنگ ایسا بنایا جاتا ہے کہ انسان دھوکہ کھا جاتا ہے. اور یہ عبرت ہے، یہ ہر زمانے کے لیے عبرت ہے، آج کے لیے عبرت ہے کہ ممکن ہے بہت ہی خلوص کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کھا رہے ہیں ہم میں سے بھی، نہایت ہی مخلص ہوں لیکن بہت ہی بڑا دھوکہ بھی کھا رہے ہوں دین کے نام پر اور دیگر نام پر. اب اس سے ملتی ہوئی اور بات عرض تھی کرنی تھی لیکن وہ وقت تمام ہو گیا, انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ پھر یہاں سے جو تاریخ شروع ہوئی شیعت کی تاریخ کس نشیب و فراز سے گزری ہے اور کیسے آگے بڑھی ہے اور کن اصولوں کے ساتھ آگے بڑھی. چونکہ فقط تاریخ نہیں دیکھنا ہے, یہ ذہن میں تاریخ بھی ایک اہم مسئلہ ہے لیکن صرف تاریخ نہیں دیکھا بلکہ ان اصولوں کو بھی دیکھنا ہے جس کی بنیاد پر یہ ابھی باقی ہے اور جس سے ابھی بہت ساری امیدیں. آج تو آج ہم دیکھتے ہیں جب شیعت کو عالمی پیمانے پر شیعت کو تو اصل شیعت ہے جو اسلام کی امید بنی ہوئی, یہ عالمی پیمانے پر کوئی آ کر دیکھ سکتا ہے. آج اسلام کی امید کون بنا ہوا ہے؟ آج دشمنوں کے مقابلے میں, ظالموں کے مقابلے میں, باطل طاقتوں کے مقابلے میں اسلام کی امید کون بنا ہوا ہے؟ جس طرح سے 61 ہجری میں جب اسلام کو خطرہ ہوا تو اسلام کی امید کون بنا؟ حج کرنے والے تو بہت تھے لیکن اسلام کی امید کون بنا؟ مدینے میں تو رسول اللہ کے مدینے میں بہت سارے مسلمان تھے لیکن اسلام کی امید نہیں بن پائے, سب خوف زدہ ہو گئے, سب ڈر گئے, سب نے آسانی سے بیعت کر لی, کسی کا دل نہیں چاہتا تھا مدینے میں, کسی کا بھی دل نہیں چاہتا تھا کہ یزید کی بیعت کرے لیکن سب نے بیعت کر لی. مکے کے لوگوں میں سے کسی کا بھی دل نہیں چاہتا تھا یزید کی بیعت کرے, کوفے میں چند اموی لوگوں کو چھوڑ کر کسی کا بھی دل نہیں چاہتا تھا کہ یزید کی بیعت کرے, بصرے میں کسی کا دل نہیں چاہتا تھا کہ یزید کی بیعت کرے لیکن سب بیعت کرتے چلے گئے. بیعت کرتے چلے گئے یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ اسلام کی نا امیدی کا سامان فراہم کرتے چلے گئے. اس نا امیدی کے درمیان میں اسلام کی امید کون بنا؟ اسلام کی امید حسین ابن علی. قیامت تک کے لیے چراغ روشن کر دیا. اور ہم آج اگر دیکھیں, آج اسلام جب تمام ہر طرح کے دائرے میں گھرا ہوا ہے, ہر طرح کا ظلم, ہر طرح کا فساد, ہر طرح کی مشکلات, تو اس تمام دور میں آج اسلام کی امید کون لوگ بنے ہوئے ہیں؟ یہ دیکھنا پڑے گا. سب مل کے دیکھیں, شیعہ سنی سب مل کے دیکھیں کہ آج ماجرا فلسطین کا ہو یا عراق کا ہو یا سیریا کا ہو یا یمن کا ہو یا عالم اسلام ہو یا دنیا میں جو کچھ اسلام کی سازشیں ہو رہی ہیں, قرآن کی توہین کی جا رہی ہے, رسول اللہ کی توہین کی جا رہی ہے, مسلمان کشی بڑے پیمانے پہ کی جا رہی ہے, کہاں میانمار سے لے کے کہاں تک, ان تمام حالات میں آج ہمارے بہت بڑی تعداد میں اہل سنت کی بہت بڑی تعداد ہے کہ جو سب امید کی نگاہ سے کسے دیکھتے ہیں؟ آپ خود فیصلہ کر کے بتائیں, آج کسے امید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ اہل سنت ہے لیکن ان کی نگاہیں ابھی مصر کی طرف نہیں اٹھتی, ابھی ترکی کی طرف نہیں اٹھتی, ابھی سعودی عرب کی طرف نہیں اٹھتی, ابھی مکے کی سرزمین کی طرف نہیں اٹھتی. چونکہ مکے سے رسول اللہ بھی مایوس ہو گئے تھے, زمین تو نہیں ہے تبدیلی لاتی, زمین پر رہنے والے لوگ تبدیلی لاتے ہیں. مکے کی زمین بہت ہی مقدس ہے, بہت ہی عظیم ہے, لیکن رسول اللہ مکے سے مایوس ہو کر مدینے چلے گئے, لیکن امام حسین علیہ السلام مدینے سے بھی مایوس ہو گئے. یہ تبدیلیاں تھیں زمانے کی. صرف 50 سال میں رسول اللہ کی امیدوں کا مرکز جو مدینہ بنا, اس مدینے نے حسین ابن علی کو مایوس کر دیا, پوری طرح سے مایوس کر دیا. میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا, اس مدینے سے اپنے گھرانے کے سوا ایک بھی فرد حسین ابن علی کے ساتھ شریک نہیں ہوا, ایک بھی. جتنے بھی شہدا ہیں 72 سے لے کر 148-140 تک جو نام بتائے جاتے ہیں, ان میں سے ایک بھی فرد مدینے کا شریک نہیں ہوا. تو وہ مدینہ جو رسول اللہ کی امید بنا ہوا تھا, وہ حسین ابن علی کے سامنے نا امیدی پیش کرتا, حسین ابن علی کی نا امیدی کے باعث بنا. لیکن حسین ابن علی خود اسلام کی امید بن گئے, حسین ابن علی کو حق تھا بننے کا امید. تو آج جو حسین ابن علی کے وارث ہیں, اور آج نہیں قیامت تک اور اس سے پہلے تاریخ میں, جب بھی اسلام پر کوئی حرف آیا, جب بھی قرآن پر کوئی حرف آیا, جب بھی رسول اللہ پر کوئی حرف آیا, تو کون امید بنے گا؟ وہ جو واقع حسین ابن علی کا وارث ہے، جو حسین ابن علی کی راہ کو زندہ کیے ہوئے. حتیٰ ہمارے مومنین شیعوں کے درمیان میں آ کے دیکھیں، شیعوں کے درمیان میں کون امید بنا ہوا ہے؟ شیعوں میں بھی گروہ بنے ہوئے ہیں نا، اسلام کی امید کون بنا ہوا ہے؟ اور دشمن کی مایوسی کا سبب کون بنا ہوا ہے؟ چونکہ دو چیزیں معیار ہیں. جب غدیر میں اعلان کیا گیا امیر المومنین کی ولایت کا، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ الیوم یئس الذین کفروا، آج کافر مایوس ہو گیا. بات اتنی بڑی تھی ولایت کی، بات کافر کو مایوس کرنے کے لیے تھی. تو دو چیزیں معیار ہیں، ایک یہ کہ جو امید بنے غدیر اسلام کی بقا کی امید ہے، اور دوسری طرف یہی غدیر جہان کفر کی مایوسی کے لیے بھی کا لازمہ ہے، حتماً مایوس ہو رہا ہے. جس طرح بعثت میں شیطان مایوس ہوا، رن شیطان، شیطان کی فریاد بلند ہوئی چونکہ شیطان مایوس ہو گیا تھا. ابھی ہم آج دیکھ سکتے ہیں کہ کون ہے وارثان حسین ابن علی، کون ہے وارثان کربلا، جو ایک طرف اسلام کی امید بنے ہوئے ہیں، دوسری طرف مایوسی کفر اور ظلمات اور دنیا ظلم کی مایوسی کے سبب بنے ہوئے. تو یہ بہترین معیار ہے سمجھنے، معیاروں سے سمجھا جاتا ہے انسان، معیار اپنے آپ میں. بس جب تک یہ حق و باطل کا مارکہ جاری ہے، یہ سلسلہ بھی جاری ہے. اور یہ کربلا کی یاد بھی اسی لیے لازم ہے، کربلا کی یاد کو باقی رہنا. بعض لوگ کہتے ہیں کیوں اتنا یاد کیا جاتا ہے، کیوں لوگ جگتے ہیں، کیوں اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، کیوں اتنا وقت دیتے ہیں؟ یہ اسی لیے، چونکہ کربلا اسلام کی امید ہے، اس لیے لازم اس کی یاد کو باقی رہنا. لیکن وہ کربلا جو اسلام کی امید بنی رہے، ایسی کربلا بنائی نہ جائے اور ایسی کربلا پیش نہ کی جائے جو نا امیدی کے سبب بن جائے، چونکہ وہ حسین ابن علی کی کربلا نہیں ہو سکتی. وہ کربلا جو اسلام کی ہمیشہ امید بنی رہے، وہی حسین ابن علی کی کربلا ہے. اب یہاں پہ یہ بات ختم ہوتی ہے انشاءاللہ، کل آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی. یہ کربلا، اس کی یاد لازم ہے. اس کربلا کو آنسوؤں کے ساتھ، گریے کے ساتھ، بقا کے ساتھ رو کیوں رہے ہیں؟ یہ رونا ایک تحریک ہے، یہ رونا ایک مومنٹ ہے، یہ رونا ثواب کے لیے نہیں ہے، یہ رونا تسلی دینے کے لیے نہیں ہے. یہ ہمارے جملے بعض لوگ جو کبھی ممبروں سے بھی کہہ دیا تھا، یہ فقط تسلی دینے کے لیے، ثواب کے لیے ہے. وہ رونا جو ثواب کے لیے اور تسلی دینے کے لیے ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، اور وہ رونا جو مومنٹ بن کے آگے بڑھتا ہے وہ اور ہوتا ہے. دونوں میں فرق ہوتا ہے، دونوں گریہ میں بھی فرق ہوتا ہے. وہ گریہ جو فقط تسلی کے باعث بنے، دل کے سکون کا باعث بنے، وہ یہیں تک آ کر محدود رہ جاتا ہے. لیکن وہ رونا جو تحریک بن جائے، وہ رونا جو مومنٹ بن جائے، اور رونا در حقیقت اسی لیے ہے جو مومنٹ بنے، کیونکہ امام سید سجاد کا رونا ایک تحریک تھا، امام سید سجاد کا رونا تسلی کے لیے نہیں تھا. اگر تسلی کے لیے رونا ہوتا تو گھر کے اندر بیٹھ کے روتے. 23-24 سال کا جوان تو بازاروں میں جا کے نہیں روتا، بازاروں میں رونا اچھا نہیں لگتا ایک جوان کو، وہ بھی ایسا غیرتدار جوان، ایسا شریف النفس جوان، ایسا عزت دار جوان. ایسے عزت دار لوگ تو آ کر بازاروں میں رویا نہیں کرتے. اگر صرف تشفی کے لیے ہوتا، یا اگر صرف ثواب کے لیے ہوتا، اگر صرف جنت کے لیے ہوتا، تو تنہائی میں، جتنا تنہائی میں بیٹھ کے رویا جائے اتنا ہی مخلصانہ رونا ہے، اتنا ہی خالص رونا ہے، اتنا تنہائی کے رونا ہے، اتنا ہی اچھا رونا ہے. لیکن امام سید سجاد کو گریا کو ایک تحریک بنانا تھا یزید کے خلاف اور یزیدیت کے خلاف اور بنی امیہ کے خلاف، اور یہ تحریک بنا دی امام سید، ایک مومنٹ جو جاری ہے ابھی تک. روتے تھے جب امام سید سجاد کو روتے ہوئے دیکھتے تھے، تو لوگ بھی روتے تھے، مدینے کے لوگ روتے تھے. مدینے کے لوگوں میں کربلا اترتی چلی جاتی تھی، مدینے کے لوگوں میں امام سید سجاد پیغام نہیں دے سکتے تھے اپنی زبان کے ذریعے سے، تو اپنے رونے کے ذریعے سے پیغام دیتے تھے، چونکہ زبان پر پابندی تھی، بولنے پر پابندی تھی، لیکن رونا، امام روتے تھے، بازار سے گزر کے روتے تھے، خاص وقت میں بازار جایا کرتے تھے جہاں زیادہ لوگ اکٹھا ہوئے ہوں، ایسے بازاروں سے گزرتے تھے جہاں زیادہ دیکھنے والے ہوں. یہ سب کس لیے تھا؟ اس لیے، یہ سب کچھ تحریک کے لیے تھا. تحریک ایک حکمت عملی ہوتی ہے، تحریک فقط جذباتی اور ایموشنل نہیں ہوتی، تحریک حکمت عملی ہوتی ہے، تحریک پلان کے ساتھ ہوتی ہے، جتنے ویل پلان تحریک ہو اتنی زیادہ کامیاب ہوتی ہے، اور یہ ایک عظیم الہی حکمت عملی کے تحت امام سید سجاد روتے تھے، جب مسافر کو دیکھتے تھے تو گریا کرتے تھے، جب جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو گریا کرتے تھے، اور قصابوں سے پوچھتے تھے کہ پانی پلایا ہے ان جانوروں کو، کہتے تھے ہاں پانی پلایا ہے، کہتے تھے لیکن میرے بابا کو پانی نہیں، میرے بابا کو پیاسا شہید کر دیا، رسول اللہ کے نواسے کو پیاسا شہید کر دیا، زہرا کے لال کو 3 دن کا پیاسا شہید کر دیا، یہ سب کس لیے تھا؟ دیکھا کہ مسافر ہے، مسلسل روتے رہے، امام سید سجاد کے شہادت کے بعد امام کی کنیز کا یہ بیان کرنا ہے کہ جب وضو کے لیے پانی لایا جاتا تھا تو امام کو اور یہ کہنا کہ میں نے کبھی بستر نہیں بچھایا رات میں، اس طرح عبادت کرتے تھے، اور کبھی کھانا نہیں آمادہ کیا دن میں، اس طرح روزے رکھتے تھے، امام سید سجاد کی کردار، لیکن ان سب کے بعد کربلا کی تحریک کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، لوگ جب مسافر آتے تھے باہر سے آتے تھے، کربلا باہر کیسے جائے، دوسروں تک کیسے پہنچائی جائے، اگر یزیدیوں کی طرف سے کربلا پہنچائی جائے کہا جائے کہ بغاوت کی تھی، حکومت کے خلاف اٹھے تھے، جو ابھی تک جاری ہے، جو سلسلہ ابھی تک جاری ہے، لیکن امام سید سجاد کی طرف سے بھی کربلا جانا ہے تو وہ کیسے جائے گی، امام سید سجاد تو نہیں جا سکتے، بیان بھی نہیں کر سکتے، لیکن مسافر آتے تھے، جب مسافر آتے تھے تو مسافروں کے پاس جاتے تھے، پوچھتے تھے تم مسافر لگتے ہو، تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، واقعی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، تمام آئمہ مسافروں کے لیے خاص حکم ہے کہ اگر وہ مشکل میں پڑ جائیں تو ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، لیکن کبھی کبھی یہ سوال کرتے تھے اگر تمہاری جان چلی جائے، تم یہاں مدینہ میں مر جاؤ تو کیا تمہیں غسل و کفن دیا جائے گا، کیا تمہیں دفن کیا جائے گا، تو باہر سے آنے والا مسافر کہتا تھا آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ کے مدینہ میں میں مر جاؤں تو مجھے غسل و کفن نہ دیا جائے، مجھے دفن نہ کیا جائے، کہاں ہونا تو یہی چاہیے کہ رسول اللہ کے شہر میں ہر مسلمان کو غسل و کفن دے دیا جائے، لیکن کیا بات ہے کہ کربلا میں رسول اللہ کے نواسے کو غسل و کفن نہیں ہے، کیوں کربلا میں رسول اللہ کے نواسے کو دفن نہیں کیا گیا، کہ جب 11 محرم کو سید سجاد کو لا کر کھڑا کیا گیا، سامنے بابا کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہوا تھا، اتنے زخم تھے کہ شمار نہیں کیا سکتے تھے، ادھر زینب بنت علی فریاد بلند کر رہی تھی، ادھر سید سجاد خود کو سنبھالے کھڑے تھے، مجھے نہیں معلوم کہ ان ہتھکڑیوں میں ان بیڑیوں میں کس طرح سید سجاد سنبھلے ہوئے کھڑے تھے، بابا کے لاش کی طرف مسلسل دیکھے جا رہے تھے، چہرہ متغیر ہوتا جا رہا تھا، آنکھوں کا رنگ متغیر ہوتا جا رہا تھا، زینب بنت علی نے اپنے دل کی حالت کو دیکھا تو بی بی کو سمجھ میں آ گیا کہ جب میری یہ حالت ہے تو میرے بیٹے کی کیا حالت ہوگی، پیچھے مڑ کے دیکھا، دیکھا سید سجاد کی حالت تغییر کر رہی ہے، سید سجاد کی حالت بدلتی جا رہی ہے، بی بی کو ایسا لگا کہ کہیں میرا بھتیجا اس دنیا سے چلا نہ جائے، جناب زینب نے بھائی کی لاش کو چھوڑ دیا اور اپنے بھتیجے کے پاس آئی، اے میرے لال کیا تم بھی مجھے تنہا چھوڑ دو گے، آواز دی بھوبی اما آپ دیکھ رہی ہے انہوں نے اپنے نجس مردوں کو دفن کر دیا ہے لیکن بابا کا لاشا بے گورو کفن پڑا،